أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
والصلاة والسلام والتحية والكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعني ابا القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الاتقياء والاصفياء مولى الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرذين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العلي العظيم. قرآن اور حجت کے عنوان سے آپ مومنین کی خدمت میں مطالب کو پیش کر رہا ہوں. سلسلے کی آج چھٹی مجلس ہے اور پروردگار کا کرم ہے کہ ہم لوگ جناب سید الشہداء کی ان مجالس میں شرکت کر رہے ہیں. بہت سے لوگوں نے کچھ سوالات بھی بھیجتے ہیں، تو اس کے کچھ جوابات جلدی جلدی پیش کروں گا. بہت سی واقعات ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جن کو تاریخ سے کچھ لوگ محو کر دینا ہی پسند کرتے ہیں، کیونکہ جب بھی انہیں پڑھا جائے تو تاریخ بعض اوقات کچھ لوگوں کے لیے بہت تلخ بن جاتی ہے. اس لیے ان واقعات کا محو کرنا کچھ لوگوں کے مفاد میں بہتر ہوتا ہے. البتہ جو میں نے کل واقعہ پیش کیا تھا، اگر آپ میرے پاس عکس موجود ہے، تصویر موجود ہے کہ مکہ مکرمہ میں حج کے ایام کے اندر جو آیت اللہ نے نماز پڑھائی تھی، اس کی آج بھی تصویر موجود ہے کہ سعودی لباس کے اندر اسی میدان کے اندر ہمارے مرجع نے نماز پڑھائی ہے. اور اگر آپ بھی شاید گوگل کریں گے، سرچ کریں گے، تو آپ کو ایسے عکس مل جائیں گے. لیکن بہت سی چیزوں کو ڈاکیومنٹیشن سے ہٹا دینا بہت سوں کے مفاد میں ہوتا ہے. بہت سے ایسی چیزیں موجود ہیں جن کو اب میں یہاں پہ تفصیل سے پیش نہیں کروں گا، لیکن ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ بعض اوقات تشیع کے مفاد میں ہوں، دوسروں کے مفاد میں نہ ہوں، تو ان کو ہٹا دیا جاتا ہے. کچھ نوجوانوں نے سوال کیے کہ قرآن کے اندر بہت سی آیات کو دہرایا گیا ہے. آج ہم نے کہا تھا بسم اللہ سے متعلق پیش کریں گے. قرآن کے 114 سورے ہیں، اور بسم اللہ قرآن میں 114 مرتبہ اللہ نے نازل کی ہے. سورہ توبہ کا جز نہیں ہے، اس کی ابتدا میں نہیں ہے. تو 113 سوروں کی تو پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور سورہ نمل میں دو مرتبہ نازل ہوئی ہے، ایک بالکل ابتدا میں اور دوسرے جب ہدہد جناب سلیمان کا خط لے کے جاتا ہے تو وہ خط سناتا ہے تو فوراً کہتا ہے ہدہد، قرآن نے اس کو الفاظ کو وہاں پہ لکھا انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کا مضمون بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے. تو بسم اللہ نئی آیت نہیں ہے، یعنی صرف قرآن سے مخصوص نہیں ہے. گزشتہ انبیاء کو بھی اللہ نے بسم اللہ عطا کی تھی، لیکن اللہ کو اتنی پسند ہے یہ آیت کہ اللہ نے قرآن میں نہ صرف یہ کہ نازل کی بلکہ پہلی آیت بنائی، اور نہ صرف یہ کہ پہلی آیت بنائی بلکہ 114 مرتبہ قرآن میں رکھا، تو اس آیت کی خاص اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اب یہ قرآن میں آیات فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورہ رحمان میں اللہ نے آیت کو دہرایا ہے، اور بہت سی آیات ہیں جن کو آیات کو اللہ نے دہرایا ہے۔ دہرانا بعض اوقات علم کی کمی کی علامت مانا جاتا ہے، تو اللہ نے کیوں دہرایا، دہرانے کی وجہ کیا تھی؟ وہ علیم و خبیر ہے، وہ سب کو علم عطا کرنے والا ہے، اس کے ہاں علم کی کمی نہیں ہے، وہاں تصور ہی نہیں کہ علم کم ہو، تو پھر دہرایا کیوں؟ تو اب امام معصوم نے فرمایا ہے کہ لفظ انسان دو اس کی وجہ لکھی گئی ہیں، ان سے بھی ہے، نسیان سے بھی ہے۔ انس یعنی انسان محبت پسند کرتا ہے، ہر انسان محبت کا بھوکا ہوتا ہے، چاہتا ہے دوسروں کے ساتھ رہے، تنہائی پسند نہیں ہوتا، تو اس لیے ان سے ہے۔ اور دوسری جگہ پہ ہے کہ نسیان سے ہے، نسیان یعنی بھول جانا، جو بھولتا زیادہ ہو اسے تذکر کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، عربی میں تذکر کہا جاتا ہے، یعنی دہرانے کی، بار بار یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے، تذکر کہتے ہیں یاد دہانی کو۔ تو اللہ نے آیات کو دہرایا نہیں ہے بلکہ یاد دہانی کرائے ہیں۔ جس طرح سے والدین بعض اوقات ایک پیغام کہہ چکے ہوتے ہیں، دیر سے مت آنا، پھر بچہ دیر سے آتا ہے، پھر دہرا دیتے ہیں، پھر دہرا دیتے ہیں، یہ کم علمی کی علامت نہیں ہے بلکہ محبت میں پیغام کی اہمیت کو سمجھانا بہت ضروری ہوتا۔ تو اللہ نے انسان کو تذکر دیا، دہرایا، یاد دہانی کرائے کہ یہ پیغام خاص اہمیت کا حامل ہے، اسے بار بار پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو یاد دہانی کراتے رہنا کہ یہ پیغام بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ سننا پسند فرمائیں گے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت زیادہ اہمیت کی۔ اب یہاں پہ اس کی فضائل سے متعلق کچھ آپ کی خدمت میں احادیث کو پیش کروں گا، اور اس کے بعد پھر اس کی تفسیر کو پیش کروں گا تمہیداً، چند جملے اس کی فضائل سے متعلق سن لیجئے۔ کہ جب جناب یوسف کو بازار مصر میں لے جایا گیا، پہلی مرتبہ تو بخش سے دراہمہ، یعنی چند درہموں پہ جناب یوسف کو، اس وقت بچے تھے، غلام کے طور پہ بیچ دیا گیا تاکہ ان سے خدمت لی جائے، گھروں میں کام کریں گے، اور جناب یوسف کو ایک آدمی نے غلام کے طور پہ فروخت کر دیا جس نے کنویں سے نکالا تھا۔ اب جب دوبارہ اعلان کیا گیا کہ کائنات کا جو سب سے خوبصورت بچہ ہے اسے دوبارہ فروخت کیا جائے گا، تو بہت بڑے بڑے بادشاہ، بہت بڑے بڑے رؤساء، اس زمانے کے لوگ جمع ہونے لگے، اور بہت سے لوگ کہتے تھے، جیسے عزیز مصر نے کہا کہ میرے اولاد نہیں ہے، جب اتنا خوبصورت بچہ ہوگا میں اسے اپنا بیٹا بنا لوں گا، اپنا وارث قرار دوں گا۔ سب لوگ پہنچ گئے، غور سے سنیے گا اس بات کو، وہاں پہ ایک بہت بوڑھی لاچار خاتون جو فقیر تھی وہ بھی پہنچ گئی، پوچھا کیا بات ہے، اس بچے کے لیے آپ کیوں آئی ہیں؟ بادشاہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یوسف کے لیے بولی لگائیں گے، اتنا اتنا سونا لے کے آئے ہیں، اتنے جواہرات لے کے آئے ہیں، آپ کی تو باری نہیں آئے گی، آپ کیا لے کے آئی ہیں؟ کہا کہ میرے پاس کچھ دھاگا ہے یا کچھ اون کا گولا ہے، بس اسی کو یوسف کے خریداروں کے لیے میں چاہتی ہوں کہ میرا بھی نام لکھا جائے۔ تو کہا کہ جب آپ نہیں خرید سکتی تو آپ آئی کیوں ہیں؟ کہا صرف یہ چاہتی ہوں کہ جب لوگ فہرست تیار کریں کہ یوسف کے خریداروں میں کس کس کا نام تھا تو وہاں میرا بھی نام آ جائے، تو مجھے کہہ لینے دے کہ اگر ہم مجلس پڑھتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ ہم ذاکر حسین ہیں، ہم اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ جب روز قیامت امام حسین کا ذکر کرنے والوں کی فہرست آئے گی تو ہم کہیں گے کہ اس فہرست میں ہمارا بھی نام تھا۔ تو اب اس محبت سے، اس عقیدت کے ساتھ لوگ جناب یوسف کو دیکھتے تھے، بل ہوا ملک کریم، ان یہ کوئی فرشتہ ہے جو زمین پہ نازل ہو گیا۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے کہا کہ اس بچے کو ترازو میں رکھ دو، دوسرے پلڑے میں سونا رکھ دو، جتنا سونا رکھ دیا جائے گا وہ میں قیمت ادا کروں گا، اتنا سونا۔ سونا مسلسل رکھا جاتا رہا، سونا سب سے مضبوط دھات ہے، سب سے وزنی دھات ہے۔ کہا اتنا سا بچہ ہے، اتنا سونا لد دیا گیا، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس بچے کا وزن پھر بھی زیادہ ہے؟ تو گزشتہ انبیاء کی کتابوں پہ علم رکھنے والا وہاں پہ کوئی عالم موجود تھا، اس نے کہا ہو نہ ہو یہ بچہ کوئی نبی ضرور ہوگا۔ یہ معصوم معلوم ہوتا ہے، انبیاء معصومین کا کوئی بھی شے ہم پلہ نہیں ہو سکتے، جا جتنا سونا رکھ دیا جائے، جواہرات رکھ دیے جائیں، اس کا ہم پلہ نہیں بن سکتی۔ یہ کوئی معصوم ہے، کوئی نبی ہے؟ عزیزان گرامی، اگر ایک چھوٹے نبی کا ہم پلہ اتنا سونا نہیں بن سکتا، تو آخری نبی یا ان کے کسی وصی کا ہم پلہ کوئی اور کیسے بن سکتا؟ اب ایک مرتبہ اس نے جانے گرامی، اس عالم نے کہا کہ اس سونے کے اوپر بس ایک کاغذ رکھ دو۔ کہا اس کاغذ پہ کیا لکھا ہو؟ تو کہا اس پہ صرف لکھ دو بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف بسم اللہ لکھ دو۔ کا کاغذ پہ بسم اللہ، جب اتنا سونا ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ کا سونا کبھی بھی معصومین کا ہم پلہ نہیں ہوتا، کلمات الہی۔ اللہ کی اس آیت کو لکھ دو کلمات الہی، اللہ کا نام لکھا ہوگا تو خود بخود وزن اس طرف بڑھتا چلا جائے گا جہاں اللہ کا نام لکھا ہوگا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا گیا اور سونے پہ رکھا گیا، وہ وزن خود بخود بڑھنے لگا۔ تو جناب یوسف نے مسکرا کے دیکھا، کہا تو پہلا آدمی ہے جسے تھوڑی سی میری معرفت ہے۔ جانے گرامی، تاریخ یہ ہے کہ آئمہ علیہ السلام نے کہا بسم اللہ کی اہمیت کو سمجھو، ہر کام سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھو۔ گھر سے نکلنے لگے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ؟ گھر سے نکلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا کھانے لگیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، گھر میں دوبارہ داخل ہوں کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب کھولیں کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معصوم فرماتے ہیں اتنی عادت بنا لو کہ تمہاری عادت ثانیہ ہو جائے، کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے ہر چیز شروع کرتا ہوں۔ کہ جو عادت بنا لے گا، روز قیامت جب فرشتے اس کے نامہ اعمال کو اس کے ہاتھ میں دیں گے، تو جیسے ہی فرشتے اس کے ہاتھ میں دیں گے، وہ نامہ اعمال کو کھولے گا، کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ اتنی عادت بنی ہوئی ہوگی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جیسے ہی نامہ اعمال کو بسم اللہ کے ساتھ کھولے گا، تو پتا چلا جائے گا، کہے گا اس میں کوئی غلطیاں نہیں لکھی، میرے گناہ نہیں لکھے۔ فرشتو واپس آؤ، کسی اور کا نامہ اعمال دے دیا، میرے گناہ بہت زیادہ تھے، اس نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو فرشتے پلٹ کے کہیں گے ہم غلطی نہیں کرتے، اللہ نے کہا جو میرے نام سے اپنا نامہ اعمال کھولے اس کے گناہوں کو محف کر دینا، میرے نام کے ساتھ گناہ باقی نہیں رہتا۔ اپنی عادت بنا لیں بسم اللہ، بچوں کو عادت ڈالیں کہ ہیں مشا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، اس کی عادت اتنی بنا لیجئے کہ انسان خود بخود احساس کرنے لگے کہ ہر کام سے پہلے، یہاں تک معصوم فرماتے ہیں اتنی عادت بنا لو کہ گناہ سے پہلے کہنے لگو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر خود بخود سوچنے پہ مجبور ہوگے، ارے اللہ کے نام سے گناہ کرنے والے ہو، خود بخود گناہ سے بچنے لگو گے۔ معصوم نے اتنی باریکیاں پیش کی، کہا بسم اللہ کو اپنی عادت ثانیہ بنا لو کہ ہر کام پہ۔ بادشاہ روم نے، توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ، بادشاہ روم نے امیر المومنین کو خط لکھا۔ میں نے اس دن ایک حصہ پیش کیا تھا، اس کا دوسرا سن لیجئے سوال۔ اس نے کہا کہ میرے سر میں ایک شدید درد رہتا ہے، میں بڑے بڑے اطباء سے، طبیبوں سے، ڈاکٹروں سے علاج کرا چکا ہوں۔ معالج کہتے ہیں تیرا مرض لا علاج ہے، تیرے دماغ کا علاج نہیں ہو سکتا، سر کا درد کبھی ختم نہیں ہوگا۔ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ آپ مظہر العجائب ہیں، اگر ہو سکے تو مجھے کوئی علاج بتائیے کہ میرے سر کا درد ٹھیک ہو جائے، میرے بہت زیادہ شدید درد ہوتا ہے۔ تو مولا نے کہا کہ جب بھی درد ہونا تو میری یہ جو میں نے اپنے ہاتھ سے بنا کے تمہارے لیے کلہ بھیجا ہے، ایک ٹوپی بھیجی ہے، اپنا تاج اتار کے ہمیشہ یہ ٹوپی پہن لیا کرنا، تمہارے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اب ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ مولا اس میں کیا ہے؟ مولا نے کہا یا میں جانتا ہوں، یا میرا پروردگار جانتا ہے، تمہارے لیے نہیں، اس میں ایک راز ہے۔ مولا نے وہ بھیج دیا اس کے لیے کلہ۔ تو بادشاہ کہتا تھا جب بھی شدید درد ہوتا تھا، میگرین کہتے ہیں آج کی زبان میں، تو کہا میں فوراً تاج اتار کے پہنتا، فوراً ٹھیک ہو جاتا۔ کئی مہینے گزر گئے، ایک دو برس گزر گئے، اس نے کہا تعجب ہے، اتنے بڑے بڑے طبیبوں کو دکھا دیا، اب ٹوپی بھی دیتا ہوں، کہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، عام سی ٹوپی ہے، بلکہ سادہ سا دھاگا ہے، مہنگا دھاگا بھی نہیں ہے اس کا۔ تو انہوں نے کہا کہ کھول کے دیکھو، انہوں نے کھولنا شروع کیا، پورے اس ٹوپی کو کھولا، دھاگے کو، سارے کے سارے دھاگے کو توڑا، دیکھا کہ اس کے اندر ایک چھوٹی سی پرچی تھی جس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے اس آیت سے؟ مولا نے کہا اگر تمہیں معرفت ہوتی تو یہ ساری بیماریوں کا علاج اس بسم اللہ سے نکال لیتے۔ اور عزیزان گرامی، مجھے ایک اور جملہ کہہ لینے دیں کہ بسم اللہ میں سارے علاج ہیں اگر ہمیں احساس ہو، اور خصوصاً اگر بائے بسم اللہ کا نقطہ بسم اللہ لکھ کے دے دے، ہر مرض کا علاج ہو جاتا ہے۔ آج بسم اللہ موجود ہے لیکن علی کا قلم موجود نہیں ہے، وہ زبان امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں ہے، پڑھنے والے بہت ہیں۔ صرف ایک سادہ سا اشارہ کروں گا خاص طور سے نوجوانوں کے لیے، بغداد میں بہت بڑے عالم تھے، درس دے رہے تھے، تو وہاں پہ ایک چرواہا ان کے درس میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ پڑھ رہے تھے کہ ہمارے پاس بسم اللہ جیسی آیت موجود ہے، آپ لوگ اگر چاہیں تو بسم اللہ پڑھ کے دریا کو پار کر سکتے ہیں، ڈوبیں گے نہیں۔ تو اس چرواہے کے پاس بہت سی بکریاں تھیں، بولے بغداد کے اس پار رہا کرتا تھا، سوچتا تھا کہ میں اتنی دور سے آتا ہوں کشتی لے کے، تو آئندہ کشتی کی ضرورت ہی نہیں ہے، بسم اللہ پڑھ کے سفر کر لیا کروں گا۔ اگر توجہ ہو لوگوں کی میرے ساتھ، یہ جو کشتی لیتا ہوں آئندہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، بسم اللہ پڑھوں گا۔ اور ایک مرتبہ دریا کے کنارے کھڑا ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پاؤں رکھا، چلتا ہوا فرات کو پار کر کے بغداد سے فوراً کاظمین میں داخل ہو گیا۔ اب کئی دن تک نماز کے لیے اسی طرح سے آتا رہا، اور فوراً اپنے ذہن میں سوچنے لگا کہ جس عالم کی وجہ سے میرا اتنا خرچہ بچ گیا ہے، ایک مرتبہ انہیں گھر پہ دعوت تو کروں، اگر پہنچ جائیں ایک مرتبہ گھر پہ دعوت تو کروں، وہ میرے گھر پہ آئیں کھانا کھائیں، جنہوں نے میرا اتنا خرچہ بچا دیا بسم اللہ کی وجہ سے، اتنا بڑا مجھے معجزہ عطا کر دیا۔ کہا مولانا میرے گھر پہ تشریف لائیے گا، آپ کا کھانا ہے۔ کہا چلو چلتے ہیں۔ جیسے دریا کے کنارے پہنچے، کہا مولانا رک کیوں گئے؟ چلیے۔ کہا کشتی کہاں ہے؟ کشتی کہاں ہے؟ کہا مولانا آپ کو دعوت میں نے اس لیے دی ہے کہ آپ کی بتائی ہوئی بسم اللہ کی وجہ سے میں دریا کو پار کر لیتا ہوں بغیر کشتی کے، قدرہ کر کے دکھاؤ۔ اس نے بسم اللہ پڑھی اور گزر گیا۔ کہا مولانا اب آپ کی باری۔ گھبراتے ہوئے، ہاتھ پاؤں کانپتے ہوئے، ان کا بسم اللہ، پاؤں رکھا اور سیدھے اندر، تو فوراً باہر نکلے۔ کہا میں تو ڈوبنے والا تھا۔ کہا کیا بات ہے مولانا، آپ کے لیے بسم اللہ کام نہیں کر رہی، میرے لیے کام کر رہی ہے۔ کہا تیرا عقیدہ پختہ تھا، تیرا عقیدہ پختہ تھا، تجھے یقین تھا۔ تیرا یقین اتنا پختہ تھا بسم اللہ پہ، تجھے شبہ نہیں تھا، تیرے ذہن میں شک نہیں تھا، تیرے لیے کام آ گئی۔ میں زیادہ پڑھ گیا ہوں، ذہن میں شبہات آنے لگے ہیں، اتنا نہ پڑھ جائیں کہ قرآن یا حجت پہ شک آنے لگے۔ کبھی ذہن میں شک نہ آنے دیں، جب شک آتا ہے تو بہت سی چیزیں انسان محروم ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، کہ بعض اوقات دوسروں کو پڑھانے کے باوجود انسان خود محروم رہ جاتا ہے۔ عزیز آنے گرامی، بسم اللہ میں بے انتہا اعجاز ہیں۔ شیخ مرتضیٰ انصاری کے پاس ان کا ایک شاگرد آیا، اور اس نے کہا کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، مجھے کچھ دیجئے۔ کہا یہ ہمیشہ اپنے جیب میں رکھ لینا، اس کے اندر میں نے ایک تعویذ دے دیا ہے، ہمیشہ ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، پریشانی دور۔ اس نے جیب میں رکھا۔ کہا اگر سارے واقعی پریشانیاں دور ہو گئی ہیں، کہا بس کھول کے مت دیکھنا۔ اس نے ایک دن نکالا، کاغذ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا رہے یہ وہی بسم اللہ جو میں دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہوں، 100 مرتبہ پڑھتا ہوں، یہ وہی بسم اللہ، اور کچھ لکھا ہی نہیں ہے تعویذ میں۔ پتہ نہیں کیا سوچ رہا تھا، مرجع تقلید نے کیا لکھ کے دیا ہوگا۔ اب دوبارہ پریشان ہونے لگا، پھر آقا کے پاس گیا۔ کہا آقا بہت پریشان ہو۔ کہا میرا تعویذ کام نہیں آ رہا۔ کہا نہیں، وہ تو صرف بسم اللہ تھی۔ کہا اب بالکل بھی کام نہیں آئے گی، جسے حقیر سمجھو وہ کام نہیں آتا، عظمت کے قائل ہوگے۔ جب عظمت کے قائل ہو جاؤ گے تو خود بخود چیزیں کام آنے لگے گی۔ کہا تجھے بسم اللہ کی قدر نہیں ہے۔ آئیں صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا۔ شیخ مرتضیٰ انصاری بہت بڑا نام ہے، 150 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، ان کے ایک شاگرد آ کے بیٹھتا تھا۔ یہ سر میں صرف نوجوانوں کی خاطر خاص کر اشارے کر کے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ جب ان کا شاگرد درس میں آنے لگا، ایران سے آیا تھا، کہا میں بڑی امیدیں لے کے آیا تھا شیخ مرتضیٰ انصاری سے پڑھوں گا، لیکن جب سے آیا ہوں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا پڑھا رہے ہیں۔ تو اس نے اپنے آپ کو جا کے حرم امیر المومنین میں باندھ دیا۔ کہا مولا میں تب تک نہیں اٹھوں گا آپ کے حرم سے، آپ باب مدینۃ العلم ہیں، جب تک آپ کی طرف سے مجھے کوئی اشارہ نہ ملے کہ مجھے شیخ کا درس سمجھ میں آنے لگے گا۔ ایک دن گزر گیا، لوگ کہنے لگے کہ تمہیں کمزوری محسوس ہو رہی ہے، کب تک نہیں کھاؤ گے، کب تک نہیں پیو گے، اٹھو۔ کہا کہ نہیں، میں کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں جب تک کہ مولا کی طرف سے کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ جب 2 دن گزر گئے، تیسرے دن بہت زیادہ غنودگی آنے لگی، کمزوری کا احساس کرنے لگا، باندھے ہوئے اپنے آپ کو زری سے بیٹھا تھا کہ اچانک کش کی مکاشفے کی حالت میں آیا، محسوس ہونے لگا کہ جیسے ذریعے مقدس سے کوئی نور اٹھ رہا ہے۔ اس نے نور اٹھتا دیکھا، اچانک اس نور نے کان میں آنے کے بعد کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے فوراً اٹھ کے بیداری میں دیکھا، کہا ہاں مجھے مولا کی طرف سے اشارہ ملا ہے، فوراً درس میں آیا۔ تب نہ صرف یہ کہ درس سمجھ رہا تھا، بلکہ درس میں اشکال بھی کر رہا تھا، سوالات بھی کر رہا تھا۔ سارے شاگردوں نے کہا آغا اب تک تو بالکل گونگا بنا بیٹھا رہتا تھا، اب اتنا زیادہ بولتا ہے کہ سارے ہمارے جو درس کا ہے اس نے بالکل ماحول خراب کر دیا ہے، اب ہم بھی سوچ نہیں پاتی ہے کتنا بولتا ہے کتنے سوالات کرتا ہے. تو کہا کہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, میں اس کو ایک مرتبہ جانے کے بعد ایک پیغام دے دوں گا, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آغا درس سے اٹھے, ممبر سے اترے, کان میں کچھ کہا اور گھر چلے گئے. جب وہ چلے گئے تو یہ کام پر رہا تھا, لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے, کہ کچھ بات نہیں ہے. اگلے دن سے ماحول بالکل ٹھیک ہو گیا, ہر روز آتا تھا بالکل خاموشی سے درس سنتا چلا جاتا, کبھی کبھی خاموشی سے جا کے سوال کر لیتا. تو لوگوں نے, شاگردوں نے پوچھا, علماء نے, کون سی ایسی بات کہی ہے شیخ مرتضیٰ انصاری نے کہ تو نے سوالات بند کر دیے؟ کہا کہ شیخ نے میرے کان میں کہا ہے کہ جس نے تیرے کان میں بسم اللہ پڑھی ہے نا, اسی امام نے میرے کان میں فاتحہ پڑھی ہے. کہ اسی امام نے میرے کان میں فاتحہ پڑھی. جو ہے سب لوگوں کے میرے ساتھ, یہ میں نے ساری تمہیں اللہ صلی علی محمد. وقت تیزی سے گزر رہا ہے, مجھے تفسیر کو پیش کرنا کہ جتنے واقعات پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی آپ کو بسم اللہ کی فضیلت کا احساس ہو. جب شاگردوں نے کہا نا کہ تمہیں کیوں, کس بات پہ تعجب ہے, اتنا پریشان کیوں ہو؟ کہا تعجب مجھے اس بات پہ نہیں ہے کہ امیر المومنین نے شیخ مرتضیٰ انصاری کے کان میں فاتحہ پڑھی ہے, اس پہ مجھے کوئی تعجب نہیں ہے. جب میں شاگرد ہوں میرے کان میں بسم اللہ پڑھی ہے تو وہ تو استاد ہے, فاتحہ پڑھی ہوگی, مجھے اس پہ تعجب نہیں ہے. تعجب مجھے اس بات پہ ہے, یہ واقعہ میں نے کسی کو سنایا نہیں ہے, یہ شیخ کو کیسے پتا کہ مولا نے میرے کان میں کیا پڑھا. اذان گرامی یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ذرا وقت گزر رہا ہے اس لیے میں گھبرا رہا ہوں کہیں مکمل نہ کر سکوں, تو وقت نے بات کو مکمل کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آئیے ذرا تفسیر کو سنیے گا. اچھے بیان فی تفسیر القرآن, شیخ طوسی کی تفسیر ہے, 1000 سال سے زیادہ پرانی تفسیر ہے, اس کی جلد نمبر 1 سے پیش کر رہا ہوں, اگر سننا پسند فرمائیں گے. ایک علمی بحث کو چھیڑنے والا ہوں, آپ حضرات کی محبتوں اور حسن سماعت کی نظر کروں گا. آئیے ذرا غور سے سنیے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کیا ہے. مختصر سے تفسیر پیش کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس میں کتنے کلمات ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں یا اسم کو یا فعل کو یا حرف کو, اسم فعل اور حرف, یہ ہیں عربی میں کہتے ہیں اس کو کلمہ, ان میں سے کوئی ایک کلمہ ہوتا ہے. اب آئیے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کلمات کو دیکھتے ہیں. پہلا ہے با, پھر ہے اسم, کثرت استعمال کی وجہ سے الف گر گیا اس لیے رہ گیا بسم, بسم اللہ, تو بے حرف ہے, اسم اسم ہے, پھر اس کے بعد ہے اللہ, پھر ہے الرحمن, پھر ہے الرحیم, تو بسم اللہ 5 کلمات پہ مشتمل ہے, اگر بات پہنچ رہی ہو, 5 کلمات پہ موجود ہے. اب عربی میں بحث ہے, اسم ہے, فعل ہے, حرف ہے, اسم اور حرف ذہن میں رکھیے گا, بے حرف ہے, اسم اسم ہے, اللہ اسم ہے, الرحمن اسم ہے, الرحیم اسم ہے, 4 اسم ہے, 1 حرف ہے. اگر پہنچتے رہیں گے اشاروں سے تو میں آگے پڑھتا رہوں گا. تو آپ یہ دیکھتے چلے جائیے گا. آج اعتراض کا ایک جواب مجھے پیش کرنا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہے, ذہن میں ہے نا آپ کے یہ اعتراض؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا بدعت ہے, شرک ہے, پتہ نہیں کیا کچھ ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے, یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے, بس یہ لفظ غیر اللہ عربی کا ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا, غیر اللہ سے مدد مانگنا بہت سے لوگ کہتے ہیں بدعت ہے. اب اللہ نے قرآن کو شروع کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. آئیں ذرا تھوڑی سی تشریح کروں. معصوم فرماتے ہیں, استاد جلال الدین آشتیانی کی تفسیر سورہ فاتحہ سے اس جملے کو پیش کر رہا ہوں, کہ اللہ جانتا تھا عربوں کے حروف تہجی الف سے شروع ہوتا, 27 حروف تہجی شروع ہوتا ہے الف سے, حروف تہجی الف سے شروع ہوتے ہیں, لیکن اللہ نے قرآن کو بے سے شروع کیا, الف سے نہیں, یہ بے سے شروع کیوں کیا؟ تو استاد جلال الدین آشتیانی کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو تو سورہ اعراف میں کہتا ہے اللہ کہ میں نے جب ساری مخلوقات کی ارواح کو خلق کیا تو فوراً سوال کیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے پلٹ کے جواب دیا بلا، پہلا لفظ کہا بلا، بے سے شروع ہوتا تھا، بے شک کہ تو ہمارا رب ہے۔ تو اللہ نے قرآن کو بسم اللہ بے سے شروع کیا تاکہ انسان جب بھی قرآن پڑھے تو اسے یاد آئے میں اس کی الوہیت کا اقرار کر چکا ہوں، اس کی ربوبیت کا اقرار کر چکا ہوں۔ تو بسم اللہ سے شروع کریں۔ آئیں ذرا، نو معانی لکھے ہیں علماء نے لفظ حرف بے کے، اس کلمے کے بے کے نو معانی لکھے ہیں۔ کتنے؟ نو معنی لکھے ہیں۔ اب آئیے ذرا، یہاں پہ بسم اللہ میں صرف دو ممکن ہے، اب یہ نحو کا لغت کا درس نہیں ہے اس لیے اشارہ کروں گا، آگے بڑھ جاؤں گا۔ بے تعدی کے معنی میں بھی آ سکتا ہے، الساق کے معنی میں بھی آ سکتا ہے، بہت سے معنی، نو معنی لکھے ہیں، ان میں سے یہاں بسم اللہ میں صرف دو ممکن ہے۔ سب کی توجہ میرے ساتھ ہو، یہاں صرف دو ممکن ہیں، ایک ہے ابتدا کے لیے اور دوسرا استعانت کے لیے۔ اب آئیے ذرا تھوڑی سی توجہ میرے ساتھ رکھیے گا، میں ایک علمی بحث کو چھیڑ رہا ہوں جو علم کلام کی 1000 سال سے، شاید 1200 سال سے زیادہ پرانی بحث ہے، اسم اور مسمی کی، شاید کبھی آپ نے سنی ہو، مجھ سے پیش کروں گا اچھے بیان فی تفسیر القرآن شیخ طوسی کتاب سے۔ اسم اور مسمی، اسم کہتے ہیں نام کو، مسمی یعنی وہ جس کا نام ہے۔ میرا نام علی رضا رضوی ہے، یہ ہے اسم، مسمی میں ہوں، میرا وجود مسمی ہے۔ اگر میں اپنا نام بدل بھی لوں تو مسمی وہی رہے گا، اسم بدل جائے گا۔ پتہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں۔ میں اپنا نام آج سے بدل لوں، کہتا ہوں میں حسن رضا رضوی ہوں، حسین رضا رضوی ہوں، کچھ اور بدل لیتا ہوں، تو میں وہی رہوں گا، نام بدل جائے گا، اسم بدل جائے گا، مسمی وہی رہے گا۔ اسم اور مسمی دو لفظ اگر ذہن میں آ جائیں سب کے، اگر واضح ہوں گے تو میں آگے بڑھوں، اور اگر نہیں تو میں اور تھوڑی سی وضاحت کر دوں گا۔ تو اب اسم اور مسمی ذہن میں رکھے، اسم نام ہے، مسمی جس کا وہ نام ہے۔ ایک دو مثالیں دے رہا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں اسم عین مسمی ہے، اسم اور مسمی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ اہل بیت کے نظریہ یہ ہے، اہل بیت کے ماننے والوں کا بھی نظریہ یہ ہے کہ اسم اور ہے، مسمی اور ہے، میرا نام بدل سکتا ہے، مسمی وہی رہے گا۔ اگر اسم عین مسمی ہوتا، اسم اور مسمی ایک ہی ہوتے، تو نام بدلنے سے میں بدل جاتا۔ آئیں دو مثالیں دوں گا، سب کی توجہ چاہیے خصوصاً نوجوانوں کی۔ سامنے آگ ہے آپ کے، چھوٹی سی ایک آگ جلا دیجئے، آگ کا نام، یہ اسم، آگ اسم ہے، اور وہ جو سامنے حرارت ہے جو بھڑک رہی ہے وہ مسمی ہے۔ بات واضح ہے؟ حرارت، وہ جو آگ بھڑک رہی ہے نا، وہ مسمی ہے، اور یہ لفظ آگ عربی میں کہتے ہیں نار، یہ ہے اسم، واضح ہے؟ آج سے سب لوگ ہم نام بدل دیتے ہیں، آگ کو آگ نہیں کہیں گے، پانی کہیں گے، لیکن آگ کی تاثیر وہی رہے گی۔ آگ پانی نہیں بنے گی، آگ پھر بھی آگ ہی رہے گی۔ اگر اسم عین مسمی ہوتا تو پھر آگ نام بدل دینے سے بدل جاتی۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ اس کا پلٹ کے انہوں نے جواب یہ دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب ہم کہتے ہیں نا حلوہ تو منہ میں پانی آنے لگتا ہے، اس کا مطلب ہے اسم عین مسمی۔ عزیزان گرامی، حلوہ کہنے سے منہ میں پانی آتا ہے، حلوہ نہیں آتا۔ اگر اسم عین مسمی ہوتا تو حلوہ کہنے سے منہ میں حلوہ آنا چاہیے تھا، پانی نہیں۔ توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ؟ جو میرے ساتھ رکھیے گا، آواز اگر پہنچ رہی ہے تو میں بات کو جاری رکھوں گا۔ تو اسم عین مسمی نہیں ہے، اسم غیر مسمی ہے، اگر بات پہنچ رہی ہو، اسم عین مسمی نہیں ہے، اسم غیر مسمی، اسم اور ہے، مسمى اور ہے، بات واضح ہو رہی ہے نا سب لوگوں کے لیے؟ اسم اور ہے، مسمى اور. آئیں ذرا اگر یہ بات واضح ہو گئی ہو تو اللہ نے قرآن کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا. وہ کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہے. سوال، اشکال، اعتراض ذہن میں رکھیے گا، جواب میری اگلی گفتگو کے اندر آئے گا. اشارتاً بات اگر پہنچ گئی تو پہنچ گئی، نہیں تو میں آگے بڑھ جاؤں گا. اب وہ کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں با یا ابتدا کے لیے ہے یا استعانت کے لیے ہے؟ ابتدا یعنی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، اور دوسرا سب شیعہ سنی علماء نے بس یہی لکھا، اور دوسرا مدد اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، یا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، اور دوسرا جو امکان ہے اس کے علاوہ کوئی چیز ممکن نہیں، مدد اللہ کے نام سے، مدد اسم اللہ سے، مدد اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. مدد اللہ سے نہیں، مدد اللہ کے نام سے، اللہ کے اسم سے. اسم اور ہے، مسمی اور ہے. بات پہنچ گئی ہے؟ اسم اور ہے، مسمى اور ہے. اللہ نے قرآن کو شروع کیا مدد اللہ کے نام سے، اللہ سے نہیں. اگر اللہ کے نام سے مدد لینا بدعت ہوتا تو اللہ غیر اللہ کے نام سے مدد لینے کے ساتھ قرآن کو شروع نہ کرتا. اب آئیے، کتاب التوحید شیخ صدوق کی 1000 سال سے زیادہ پرانی کتاب ہے. شیخ طوسی کے استاد کے استاد ہیں شیخ صدوق، ان کی ہے کتاب التوحید. اس کے انگریزی میں ترجمہ میں نے کیا، اس لیے ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں تاکہ کسی کے ذہن میں شبہ نہ، اس لیے میں نے بتا بھی دیا. اب امام باقر سے پوچھا گیا، باقر العلوم سے پوچھا گیا، باقر العلوم علیہ السلام سے پوچھا گیا، کہا مولا یہ جو اللہ کہتا ہے وللہ الاسماء الحسنا فادعوه بها، سب سے پیارے نام اللہ کے نام ہے، اس کو اس کے ناموں سے پکارو. کہا مولا بتائیے کہ اللہ کے نام کیا، اللہ عین اسم عین مسمى نہیں ہے تو کیا نام کیا ہے؟ کہا نحن اسماء اللہ الحسنا، ہم اللہ کے نام ہیں. اللہ نے ہمیشہ چاہا یہ ہے کہ جب بھی جاؤ وسیلے سے جاؤ. اگر بغیر وسیلے کے جاؤ گے، اگر وہ قرآن بھی بھیجتا ہے تو وساطت اور وسیلے سے بھیجتا ہے. اگر ایک جملے کو پیش کروں گا، مجھے نہیں معلوم کہ سب تک بیدار رہیں گے، نزول فیض کے لیے، قرآن فیض ہے، فیض یعنی نعمت، پیغمبر اسلام بھی فیض ہیں، نزول فیض کے لیے واسطے کی ضرورت ہے. اللہ نے فیض نازل کیا تو واسطے کے ذریعے، پیغمبر کے ذریعے. جب نزول فیض کے لیے واسطے کی ضرورت ہے تو پھر فیض کے یہاں سے وہاں جانے، دعا کے یہاں سے وہاں جانے، کیا بغیر وسیلے کے ممکن ہے؟ آئیے صرف ایک آیت کو پیش کروں گا، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 35. سننا پسند فرمائیں گے آیت کو. وعجل فرج، توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. اب جناب امام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، صرف یہ روایت پیش کروں گا، تفسیر کو مکمل کروں گا. تو پوچھا گیا مولا وسیلہ کیوں ضروری ہے؟ تو آپ نے اس آیت کی تلاوت کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو متقی بنو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. بغیر وسیلے کے خدا تک نہیں پہنچ سکتے، وہ اتنا باعظمت ہے کہ کوئی بہت ہی باعظمت اس تک پہنچا سکتا ہے. تو اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے، تو اسی لیے قرآن اور حجت دونوں کا ہونا ضروری ہے. حجت ہی قرآن کو سمجھائے تاکہ ہم خدا تک پہنچ سکیں. بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اگر سننا پسند فرمائیں گے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، مدد اللہ کے نام سے، یہ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. آئیں سورہ حجر کی ایک آیت ہے، اس کو میں آپ کے سامنے تلاوت کر کے تھوڑی سی اور اس کی وسعت دینا چاہوں گا بحث میں. اے حبیب، ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا کیا ہے اور 7 دہرائے ہوئے عطا کیے ہیں، ولقد آتینا کا سبعا من المثانی والقرآن العظیم ولقد آتینا کا سبعا من المثانی والقرآن العظیم. اے حبیب ہم نے آپ کو سات دہرائے ہوئے اور قرآن عظیم عطا کیے ہیں. تو علماء نے بحث کی ہے کہ سبع مثانی سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. سن رہے سب لوگ آواز آ رہی ہے؟ کہ سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام سبع مثانی ہے. مثانی دہرائے ہوئے, سبع کہتے ہیں سات کو, سبع مثانی سات دہرائے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ سورہ فاتحہ کی سات آیات ہیں. کتنی آیات ہیں؟ سات آیات ہیں. کچھ نے کہا ہے کہ یہ سورہ دو مرتبہ نازل ہوا ہے, ایک مرتبہ مکے میں, دوسری مرتبہ مدینے میں. تو سات آیات دو مرتبہ نازل ہوئی ہیں, اس لیے سبع مثانی ہے. کچھ نے بحث کی ہے کہ ہر نماز میں کم از کم دو مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے, اس لیے سبع مثانی ہے. کچھ علماء نے جیسے استاد جلال الدین اشتیانی نے لکھا کہ سورہ فاتحہ میں سات ایسے الفاظ ہیں جو دو دو مرتبہ آئے ہیں. سننا پسند کریں گے اس بات کو؟ اب وہ کون سے سات الفاظ ہیں؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. تو بسم اللہ میں اللہ آیا ہے اور پھر الحمدللہ کے اندر لفظ اللہ آیا ہے. تو پہلا لفظ اللہ جو دو مرتبہ آیا ہے, الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن, بسم اللہ میں الرحمن آیا اور پھر الرحمن پھر الرحیم, یہ دو مرتبہ آئے ہیں الفاظ. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک, تو ایاک دو مرتبہ آیا ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین, تو صراط دو دفعہ آیا ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم, علیہم بھی دو مرتبہ آیا ہے. اور پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تو غیر اللہ ایک ہی معنی میں ہے. تو کہا یہ سات حروف ہیں, نہ ان میں جن پہ تو نے غضب نازل کیا نہ ان میں جو گمراہ ہو گئے. تو پوچھا کہ یہ کون سے ہیں جن پہ غضب نازل ہوا, کون سے جو گمراہ ہو گئے؟ تو امام نے فرمایا, امیر المومنین نے کہا کہ قرآن میں آیت موجود ہے بے قتل الانبیاء, وہ جو یہودی تھے انہوں نے انبیاء کا قتل کیا, اللہ کی نشانیوں کو چھٹلایا. وباؤ بے غضب من اللہ, انہوں نے اللہ کے عذاب کو خرید لیا انبیاء کے قتل سے. جنہوں نے عذاب خریدا وہ مغضوب علیہم ہیں, وہ یہودی ہیں. ولالین کا عیسائی, کہ جو جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننے لگے, اللہ نے کہا وہ سب کے سب ظالین میں سے ہیں, وہ گمراہ ہیں. کہا نہ یہودیوں میں نہ عیسائیوں میں, امت محمدی میں قرار دے. کا اے پروردگار کس طرح سے قابض, سن لیجیے آیت کو. اے میرے حبیب ہم نے آپ کو قرآن عظیم کے ساتھ, جو قرآن عظیم کا ہم پلہ ہوں, سات دہرائے ہوئے عطا کیے ہیں. سب مجمع کی توجہ ہو, میں نے پوری کی پوری تمہید باندھی ہے یہ پانچ منٹ کی ان چند جملوں کے لیے. پورا خون جگر لگا کے جملے کو پیش کروں گا, مجمع کی توجہ اگر میرے ساتھ ہوگی. اگر سات کو دہرائیں تو کتنے بنتے ہیں؟ سات کو دہرائیں تو 14 بنتے ہیں. اب اللہ کہتا ہے کہ میں نے سات دہرائے ہوئے اور قرآن عظیم عطا کیا ہے, تو یہ سات دہرائے ہوئے قرآن کا ہم پلہ ہے. تو ذرا 14 کو دیکھتے ہیں, یہ دہرائے ہوئے ہیں یا نہیں؟ نہیں. جب تک سارا مجمع نہیں بولے گا میں آگے نہیں بڑھوں گا. اب ذرا 14 کے ناموں کو دہراتا ہوں, آپ گنتے جائیے گا دہرائے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں. 14 کے نام, پہلے نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب 14 میں سے پہلے پانچویں, نویں, بارہویں, یہ ایک نام ہے. اس کے بعد دوسرے ہیں علی, پہلے علی, چوتھے امام, آٹھویں امام, دسویں امام. تو بس جانے کی نامی, اب تک تو میں نے دو دہرائے ہیں, دہرائے ہوئے ہیں. تیسرے فاطمہ, بس ایک فاطمہ, پھر حسن دوسرے امام اور گیارہویں امام, پھر ایک حسین. اب تک پانچ ہیں جو دہرائے ہوئے, تو دو اور ہونے چاہیے تاکہ سات پورے ہو جائے. ایک ہے جعفر, دوسرے موسیٰ. سات دہرا کے 14 بنتے ہیں جو قرآن کا ہم پلہ ہے. اور فرمان
ماشاءاللہ,
ماشاءاللہ. مولا سلامت رکھیں جو ہاتھوں کو بلند ہو رہے ہیں, جو آوازیں بلند ہو رہی ہیں, ان ماؤں کو خدا سلامت رکھے جنہوں نے یہ سکھایا ہے. اذان گرامی, جناب ختم مرتبت کے یہ 14 ہستیوں کو دیکھ لیجئے, ایک ایک قرآن ہے, قرآن ناطق ہے. اگر میں نے شروع میں بھی کہا تھا قرآن کو مجسم دیکھنا ہے تو محمد و آل محمد کے ایک ایک فرد کو دیکھتے چلے جائیں, اگر انہیں لکھا ہوا دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھتے چلے جائیں. جس طرح قرآن ہر طرح سے پاک ہے, آل محمد ہر طرح سے پاک ہیں. اب آئیے میں کل انشاءاللہ پیش کروں گا کہ کس طرح سے یہ وارث ہیں, کہ اب یہ شبیں جو شروع ہو رہی ہیں, بنا بر روایت ہے کہ 40 پیادہ تھے, 32 سوار تھے جناب سید الشہداء کے انصار میں, اصحاب میں, اور 18 ان کے آل میں سے ہیں یا اہل بیت میں سے ہیں, جو جناب سید الشہداء کے جن کا خون سے رشتہ ہے وہ 18 ہستیاں ہیں جن کی شہادت میدان کربلا میں ہوئی ہے. اور یہ آج سے جو شبیں شروع ہو رہی ہیں وہ سب کے سب اہل بیت علیہ السلام کے شہداء کی. ایک جملے کو یہاں پیش کروں گا اس سے پہلے کہ میں مصاحب کی طرف آؤں. تو عزیزان گرامی, قرآن مسلسل گواہی دیتا ہے کہ حجت خدا ایسا ہے جسے دیکھنے سے پتا چلے گا کہ ہاں قرآن کا وارث یہی ہے. جس طرح قرآن مصون ہے, ہر طرح کے التباس سے, اشتباہ سے پاک ہے, اسی طرح سے یہ ہر طرح کی لغزشوں سے, ہر طرح کی خطاؤں سے پاک ہے, یہ معصوم ہے. چہرہ بتاتا ہے یہ حسین ابن علی ہے, کہ جو بھی دیکھتا تھا وہ کہتا تھا کہ واقعا جناب سید الشہداء شہادت ہو چکی ہے لیکن چہرے پہ جلال ہے. یہاں تک کہ عیسائیوں نے بھی جب دیکھا حلب میں تو انہوں نے گواہی دی کہ چہرے کا جلال بتا رہا ہے. ہے نا روایت ذہنوں کے اندر کہ جب راہب نے دیکھا کہ رات کو جہاں پہ انہوں نے خولی نے شمر نے سب نے کہا نا کہ ہمیں ایک کمرہ دے دو, حجرہ دے دو جہاں پہ ہم سروں کو, صندوقوں کو رکھ لیں, تو رکھا تو وہ راہب کہتا ہے مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے آگ لگ گئی ہے. وہ پانی لے کے آیا, اس نے محسوس کیا آگ نہیں ہے, اندر انوار موجود ہیں. اس نے سننا شروع کیا انوار کیا کہتے ہیں, تو ایک بی بی کی آواز آ رہی تھی جو بار بار کہتی تھی ہائے میرا مظلوم حسین. تو اب وہ سمجھ گیا کہ نہیں یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے. اس نے فوراً وہ آ کے صندوق کھولا, سر مقدس کو نکالا اور ایک پتھر پہ رکھا, چہرے کو دھونا شروع کیا کیونکہ پورا چہرہ خون میں ڈوبا ہوا تھا. تو اس نے جب چہرے پہ پانی ڈالا نا, وہ خون کے جہاں جہاں پہ آثار گئے اس پتھر پہ آج بھی حلب میں نشان موجود ہیں. سید الشہداء کے خون مبارک کے خون مطہر کے پاک خون کے نشان موجود ہیں پتھر کے اوپر کہ جہاں پہ وہ خون بہ گیا تھا. تو اس نے فوراً سوال کیا آپ کون ہیں, یہ بیبیاں کون تھیں؟ تو جناب سید الشہداء کے سر نے کہا میں حسین ابن علی ابن ابی طالب ہوں, نواسا رسول ہوں, میری ماں رسول کی بیٹی ہے. کہا یہ بیبیاں کون تھیں؟ کیا یہ حضرت مریم تھیں؟ کہا کہ یہ میری ماں فاطمہ تھی. تو اب جناب اب میں کل انشاءاللہ پیش کروں گا, اب پورا ماحول تبدیل ہو چکا ہے کہ جو میں پیش کرنا چاہ رہا تھا شہداء کے حوالے سے. لیکن آج جو شب ہے وہ منسوب ہے حضرت عون سے اور حضرت محمد عون و محمد سے علیہ السلام سے. آج جانتے ہیں نا کسے پرسہ پیش کرنا ہے؟ آج اس بی بی کو پرسہ پیش کرنا ہے جسے ان کے نانا نے ام المصائب کا لقب دیا. کتنے مصائب آئے ہوں گے بی بی پہ کہ رسول خدا نے کہا ام المصائب ہیں جناب زینب. اگر آج پیش کر پاؤں, آج جناب زینب کے جب میں مصائب پیش کرنے لگتا ہوں تو میری اپنی کیفیت بڑی مختلف سی ہوتی ہے, سراب سا ہوتا ہے. جناب زینب نے جب گھر سے چلی نا تو فوراً جناب عبداللہ سے کہا کہ عبداللہ آپ کو یاد ہے نا میں نے عقد میں شرط رکھی تھی کہ جب میرا بھائی عراق جائے گا, کربلا جائے گا, میں ساتھ جاؤں گی. اب میرے بھائی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جا رہا ہے, عبداللہ اجازت ہے؟ تو جناب عبداللہ نے بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں اظہار کیا کہ میں بہت بیمار ہوں, مجھے آپ کی ضرورت ہے گھر کے کاموں میں. تو جناب صراحتاً نہیں کہا, اشارتاً کہا. تو جناب زینب نے بس ایک جملہ کہا, کہا عبداللہ اگر آپ کہیں گے نا, اجازت نہیں دیں گے, میں جاؤں گی نہیں, لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, میں حسین کے بغیر مر جاؤں گی لیکن میں جی نہیں پاؤں گی, میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی, میں اپنے بھائی کے بغیر جی نہیں سکتی. اگر آپ کہیں گے نہیں جاؤں گی, تو جناب عبداللہ نے کہا نہیں مجھے آپ کے بابا سے وعدہ یاد ہے، میں نے امیر المومنین سے وعدہ کیا تھا، چچا سے وعدہ کیا تھا، آپ کو روکوں گا نہیں، آپ جا سکتی ہیں۔ جب چلی گئی نا تو مکے کے راستے میں جناب عبداللہ بہت تیزی سے آئے گھوڑے پہ سوار، اور جناب سید الشہداء سے ملاقات کی۔ آغا نظر منفرد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، کہتے ہیں آئے اور آنے کے بعد کہا کہ آقا میرے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے جائیے گا، میں اگر بیمار نہ ہوتا میں بھی ضرور آتا۔ 75 برس سے زیادہ سن تھا جناب عبداللہ کا اور بہت بیمار تھے، کہ اگر بیمار نہ ہوتا سفر کے قابل ہوتا ضرور آتا، لیکن میرے دونوں بیٹوں کو لے جائیں۔ پھر ایک مرتبہ کہا میں ذرا ایک مرتبہ زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جناب سید الشہداء نے کہا کہ جس اونٹنی پہ ہیں عباس لے جاؤ۔ آئے کہا کہ زینب اگر جنگ کی نوبت آئی نا تو ہمارے بیٹوں کو پہلے بھیجیے گا، پہلے ہمارے بیٹوں کو بھیجیے گا، امام حسین سے کہہ دیجئے گا ہمارے بیٹے پہلے شہید ہوں گے۔ یہاں پہ روک کے ایک جملہ کہہ دوں، بہت سے لوگ ہر سال ایک سوال کرتے ہیں کہ کیوں جناب زینب نہیں روئی بیٹوں کی شہادت پہ، کیوں صبر رکھا، تحمل رکھا، لاشوں کے پاس سے گزر گئی نہیں روئیں، کیوں نہیں روئیں، کیسے صبر رکھا؟ تو جب جناب زینب واپس پہنچی مدینے، اگر سن سکے اس جملے کو سمجھ کر دیکھیے گا، سوگ نامہ علی محمد میں آیت اللہ اشتہاتی نے لکھا ہے کہ جب جناب زینب کربلا سے لٹ کے واپس مدینے پہنچی نا تو ایک مرتبہ جناب عبداللہ نے پوچھا، ایک دن سوال کیا، کہا زینب میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ کہا عبداللہ کیا سوال ہے؟ کہا مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ جب آپ ہمارے بیٹوں کے لاشوں پہ گئیں تو آپ نے گریہ نہیں کیا تھا، آپ روئی نہیں تھی۔ تو جناب زینب تڑپ کے رونے لگی، کہا عبداللہ آپ نے بالکل صحیح سنا ہے۔ کہا زینب کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کیوں نہیں روئی تھی؟ کہا عبداللہ مجھے حسین سے حیا آتی تھی، کہیں میرا بھائی یہ نہ سوچے میری بہن کی نسل ختم ہو گئی، میرا بھائی رونے نہ لگے۔ ادرکم اللہ، میں نے تو بھی شہادت نہیں پڑھی ہے، میں نے شہادت نہیں پڑھی ہے ابھی، میں تمہید باندھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں وہاں پہ ایک بزرگ ہیں، وہاں پہ ایک جوان ہے، برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ اگر برداشت نہ کر پائے نا تو کوئی چلا جائے، میں آج بڑے سخت جملے پیش کروں گا، مجھے معاف کر دیجئے گا۔ آج دو ہستیوں کو پرسا دینا، ایک جناب زینب کو پرسا دینا ہے اور دوسرا امام زمانہ کو پرسا دینا ہے، کن دو جوانوں کا پرسا دینا؟ ندا دیکھیے گا، کن دو جوانوں کا پرسا دینا جو دونوں خود سوار نہیں ہو سکتے تھے؟ ان میں سے ایک نے کہا میں سوار ہو جاؤں گا، دوسرے کا ابھی قد اتنا بڑا نہیں تھا، جوان تھے، بہت نوجوان تھے۔ تو آئیے ذرا، آئے دونوں شہزادے، جناب زینب نے آواز سنی کا اون محمد آپ دونوں ابھی تک گئے نہیں؟ میرے بچوں مجھے تو بیویوں کے گریے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کہا پھوپھی اما مادر گرامی ہم جب بھی ماموں کے پاس جاتے ہیں نا ہمیں اجازت دے دیں، تو ماموں کہتے ہیں کہ نہیں میں ابھی اجازت نہیں دے سکتا، میں اجازت نہیں دے سکتا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا ذرا عباس کو بلاؤ، جناب عباس آئے، کہا عباس ذرا حسین سے کہنا میرے حق کا واسطہ، میرے بیٹوں کو اجازت دے دیں۔ جناب سید الشہداء تڑپ کے رونے لگے، کہا کہ شاید عبداللہ ابن جعفر تیار راضی نہ ہو۔ کہا نہیں، عبداللہ نے خود مجھ سے کہا تھا جب شہادت کی نوبت آئے پہلے ہمارے بیٹوں کو بھیجنا۔ ایک مرتبہ میں تو دیکھیے گا، سید الشہداء نے ایک کو سہارا دے کے گھوڑے پہ سوار کیا، دوسرے کو جناب عباس نے سوار کیا، دونوں بھائی نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا کہ ماں کو آخری سلام کر کے پھر آگے بڑھیں گے۔ اگر تصور کر سکے، دونوں خیمے پہ آئے، کہا اماں ہمارا آخری سلام قبول کیجیے گا۔ جناب زینب نے ایک جملہ کہا، کہا میرے شیرو میں جانتی ہوں تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جعفر تیار کے پوتے ہو، میں جانتی ہوں تم جنگ کرتے ہوئے فرات تک پہنچ جاؤ گے، لیکن میرے بچوں میری بس ایک وصیت یاد رکھنا، فرات تک جانا لیکن پانی نہ پینا، حسین کی بچی سکینہ بڑی پیاسی ہے۔ کاماں ہمارا آخری سلام قبول کرنا۔ دونوں شہزادوں نے گھوڑوں کو اے لگائی، بس بھائی اگر اس طرح سے سنیں گے نا میں آگے نہیں پڑھاؤں گا،
اگر برداشت نہیں کریں گے میں آگے نہیں پڑھوں گا، سنیں گے؟ دونوں شہزادوں نے ایڑ لگائے، بڑے بیٹے نے، جناب زینب کے بڑے بیٹے نے چھوٹے سے کہا، کہا کہ بھیا آپ میسرے پہ حملہ کریں، میں میمنے پہ حملہ کرتا ہوں، پھر دونوں حملہ کر کے قلب لشکر پہ آئیں گے اور ماموں کے دشمن عمر سعد کا قتل کر دیں گے۔ چھوٹے نے کہا میں تیار ہوں۔ ایک مرتبہ دونوں نے حملہ کیا، جیسے قلب لشکر پہ آئے نا، عمر سعد نے کہا ان دونوں کو گرا دو، یہ علی کے نواسے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے قریب سے وار کیا، ایک شہزادے کے سر میں گرز لگا، جیسے ہی شہزادہ گرنے لگا نا تو کہا مامو جان، مامو جان ہماری مدد کے آئیے۔ ادراکم اللہ، ادراکم اللہ۔ ایک مرتبہ سید الشہداء آگے بڑھے، دیکھا ایک بچے میں سے جان جا چکی تھی، دوسرے میں ابھی رمق باقی تھی، دونوں کو اٹھایا، ایک میں بھی رمق باقی تھی، فوراً انہوں نے سلام کر کے، شہزادے نے سلام کر کے امام حسین سے کہا مامو جان ہماری ماں کو ہمارا سلام کہہ دیجئے گا، مامو جان ہماری ماں سے کہیے گا ہم فرات تک گئے تھے لیکن ہمیں اما کی وصیت یاد تھی، ہم نے پانی نہیں پیا۔ سید الشہداء دونوں لاشوں کو اٹھایا، خیموں میں لے کے آئے، سب بیبیاں پہنچ چکی تھیں، نہیں آئیں تو جناب زینب نہیں آئیں۔ امام حسین نے فوراً کہا، کہا فضا ذرا میری بہن زینب سے کہو بیٹوں سے ودا کر لیں۔ جناب زینب چلی آئیں اور آنے کے بعد دونوں کے لاشوں کے درمیان میں بیٹھ گئی، دونوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھے اور رو کے بس ایک جملہ کہا، اونو محمد مجھے بتاؤ میں کس کو قربان کروں، حسین پہ میرا بھائی اکیلا رہ گیا۔ میں یہاں تمام کر دیتا لیکن جناب زینب کے مصائب یہاں ختم نہیں ہوتے، سانس لے لیجئے، میں بھی بڑے سب مصائب پڑھنے والا ہوں۔ 11 محرم کا دن نکلا، میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے، 11 محرم کا دن نکلا، ایک ایک کر کے سب بیبیوں کو قیدی بنا کے سوار کرا دیا گیا، جناب زینب کو امام سجاد نے سوار کرایا۔ 11 محرم کو بیبیاں چل رہی ہیں، جب تک زمین پہ تھی نا تو دور کے لاشیں نظر نہیں آ رہے تھے، جب اونٹنی پہ سوار ہوئی ایک بیبی کی نگاہ پڑی، جناب زینب نے بیٹوں کے لاشوں کو دیکھا، آنکھیں بند کی، کہانو محمد خدا حافظ، ماں جا رہی ہے۔ آفلا چلا گیا، بس میں 2 منٹ کی زحمت دوں گا، اب لوگ برداشت نہیں کر پا رہے، نہ مجھ سے پڑھا جا رہا۔ 11 محرم کو میری سن لیجئے گا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں سن لیں پھر روئیے گا، میری سن لیں، برداشت کریں تھوڑے سے 2 جملوں کی زحمت، بس بھائی چلی جناب زینب۔ 11 محرم کو قافلہ جا گیا، میرے دیکھیے گا، میرے دیکھیے گا، 11 محرم کو بی بی چلی گئی۔ ایک مرتبہ شام میں رہائی ملی، رہائی ملنے کے بعد بی بی نے کہا سید سجاد یزید سے کہو شہداء کے سر واپس کر دے۔ سر آنے لگے، سارے مصائب چھوڑ کے آگے جا رہا ہوں، سر آ رہے تھے، پہلا جو سر آیا نا بڑا ننا سا سر تھا، جناب رباب نے دامن پھیلایا کہ لاؤ علی اصغر کا سر مجھے دے دو، نہیں پڑھتا، نہیں پڑھ رہا، آگے نہیں پڑھوں گا، میری طرف دیکھیے گا، آخری جملے سن لیں، بس میں ادھر بھی ایک برداشت نہیں کر رہا، آئیں بھی سنیں گے، مجھے معاف کر دیں، 2 جملوں کی زحمت۔ ایک مرتبہ ایک ایک کر کے سر آتے رہے، اتنے میں دو سر آئے، ساری بیویوں نے جناب زینب کو دیکھا، جناب زینب نے سروں کو دیکھا پھر نگاہیں جھکا لیں، جو سر لایا تھا نا اس نے پوچھا ان دو سروں کی وارثہ کون ہے، کوئی بیوی نہیں بولی، اس نے پھر پوچھا، جب تیسری مرتبہ پوچھا نا اس نے کہا مجھے اتنا بتا دو کیا ان دو سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے؟ اب جناب زینب سے برداشت نہیں ہوا، سنیں گے سنیں گے، مجھے معاف کر دیں، جناب فضا کھڑی ہو گئی، کہا یہ دو سر مجھے دے دے، یہ میری آقا زادی کے بیٹے ہیں، جناب فضا نے سر لیے، کہا بی بی بیٹوں سے ودا تو کر لیں، جناب زینب نے کہا فضا میں علی کی بیٹی ہوں، صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی، ختم ہو گئے مسائل، ختم ہو گئے، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، میں نے چھوڑ دیا مسائل، آپ لوگ برداشت نہیں کر رہے نا، میں نے چھوڑ دیا آج کا مسائل، ہاتھوں کو بلند کریں، ہاتھوں کو بلند کرے، میں دعا کر رہا ہوں، بس اور گریہ نہ کریں، آپ کو بے ہوش ہو جائے گا، میں ایک جملہ صرف دعا کا کہوں گا، امام زمانہ کے ظہور کے لیے بس ایک دعا کا جملہ، جب ایک مرتبہ جناب زینب چلی نا شام سے کربلا آئیں، بی بی ہر قبر پہ گئیں لیکن بیٹوں کی قبروں کا نہیں پوچھا، چہلوں پہ واپس چلی، جب جانے لگی نا تو آنکھیں بند کر کے کہا اون محمد الوداع، میرے شیروں تمہاری ماں مدینے واپس جا رہی ہے، جناب زینب مدینے پہنچی، مدینے پہنچ کے پہلے نانا کے روزے پہ گئی، بیٹوں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، پھر ماں کی قبر پہ گئی، بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا، بھائی کے گھر گئی، کسی سے نہ بیٹوں کا پرسہ لیا، لیکن ایک مرتبہ جناب عبداللہ بن جعفر طیار نے بلا بھیجا، کہا سید سجاد اپنی پھپھی سے کو گھر واپس آ جائے، وہ بی بی جس نے کربلا میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا، شام میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا، چہلوں پہ بیٹوں کو یاد نہیں کیا، نانا کے روزے پہ بیٹوں کا تذکرہ نہیں، ماں کی قبر پہ بیٹوں کا گلہ نہیں، لیکن آخر ماں تھی، بس ایک مرتبہ گھر چلی، جب بی بی گھر چلی کلیجہ منہ کو آنے لگا، دل پھٹنے لگا، جیسے ہی گھر پہنچی دو جانمازیں بچھی تھی اٹھا کے سینے سے لگائے،